پیش ہوئے ان ایونٹس پر نگاہ ڈالیں گے. سب سے پہلے بین الاقوامی خبروں پر نگاہ ڈالتے ہیں. سٹارٹ میں ہمارے پاس چند خبریں امریکہ کے حوالے سے موجود ہیں. حالیہ دنوں میں امریکہ کی انتہائی مشہور یونیورسٹی ورجینیا ٹیک میں اس وقت 32 افراد مارے گئے کہ جب 23 سالہ ایک نوجوان نے یونیورسٹی کے طالب علموں پر فائر کھول دیا. امریکی حکام کے مطابق اس اٹیک کو تاریخ کا سب سے وحشیانہ ترین اٹیک قرار دیا جا رہا ہے. وہاں پر موجود افراد کے مطابق اٹیکر کا تعلق ایشیا سے تھا. اس حملے میں خودکش حملہ آور سمیت کل 33 افراد مارے گئے جبکہ 30 افراد زخمی ہوئے. ویسٹرن اور امریکی میڈیا نے اس واقعے کو بھی مسلمانوں سے جوڑنے کی بھرپور کوشش. جب 23 سالہ نوجوان جس کا تعلق جنوبی کوریا سے تھا اس کے ہاتھوں پہ اسماعیل ایکس لکھا ہوا آیا, امریکی میڈیا نے اس بات کا پرچار کرنا شروع کر دیا کہ اسلامک ہسٹری کے مطابق اسماعیل سے مراد سن آف سیکریفائس لیا جاتا ہے. جبکہ انویسٹیگیشنز کی گئی تو پتا چلا کہ آئی ایس میل ونڈوز ایکس پی 98 اور 2000 کا ایک ای میل سرور ہے جبکہ ایکس ای میل اکاؤنٹ کا ایک یوزر نیم ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک خبر امریکی سینٹ کے حوالے سے ہے. امریکی سینٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے کہ جس کے مطابق امریکی فوج 11 مہینے کے اندر اندر عراقی سرزمین کو خالی کر دیں گے, جبکہ دوسری جانب صدر بش نے کہا ہے کہ وہ ایسی کوئی بھی قرارداد کو ویٹو کر دیں گے. ڈیموکریٹ پارٹی کو کوئی بھی قرارداد پاس کرانے کے لیے کانگریس میں دو تہائی میجورٹی کی ضرورت ہے, جو کہ وہ ان کے پاس نہیں ہے. ایک اور خبر ہمارے پاس امریکہ کی معاشرتی صورتحال کے حوالے سے ہے. لیٹسٹ ریڈنگ کے مطابق امریکہ کی گروتھ پچھلے 4 سالوں میں اس سال انتہائی کم رہی جو کہ صرف 1.3% ہے, جبکہ مقامی سیلز پچھلے 18 سالوں میں اس سال سب سے کم ہے. اب چند خبریں ہمارے پاس عراق کے حوالے سے ہیں. حالیہ دنوں میں ہی عراق کے مقدس شہر کربلا میں ایک پاک شدہ کار میں دھماکہ ہوا جس میں تقریباً 15 افراد ہلاک ہوئے, جبکہ 14 اپریل کو اسی جگہ پر کار بم دھماکہ ہوا تھا جس میں کل 47 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 224 افراد زخمی ہوئے تھے. عراق باڈی کاؤنٹ کی ویب سائٹ کے حوالے سے اب تک عراق میں کل 62 سے 63 ہزار افراد مارے جا چکے ہیں, جبکہ عراقی ہیلتھ منسٹری کی رپورٹ کے مطابق اب تک 1.5 لاکھ افراد مارے گئے ہیں. جبکہ ہمارے پاس ایک انڈیپینڈنٹ سروے رپورٹ بھی موجود ہے جس کے مطابق صرف سپٹمبر 2006 تک 6.5 لاکھ افراد مارے جا چکے ہیں. امریکہ نے شیعہ اور سنی مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی ایک اور سازش کی, جس سازش میں امریکہ نے پلان کیا ہے کہ وہ ایک دیوار شیعہ اور سنی آبادیوں کے درمیان بنائے گی, جس دیوار کو دیوار بغداد کہا جائے گا. اس دیوار کی کل لمبائی تین میل ہوگی. جیسے ہی اس بات کا اعلان کیا گیا ایک سنی پولیٹیشین عدنان الدلیمی مقتدی صدر اور نوری المالکی نے اس کی شدید مخالفت کی ہے، جبکہ مقتدی صدر نے اپنے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ عراقی عوام امریکہ کے ہر اس اقدام کو کہ جو ناانصافی اور فرقہ وارانہ اقدامات پر مشتمل ہوں گے ہم اسے ریجیکٹ کر دیں گے. ایک نیوز ہمارے پاس عراقی پارلیمنٹ کے حوالے سے ہے. عراقی پارلیمنٹ کے چھ منسٹرز، عراقی گورنمنٹ کے چھ منسٹرز کہ جن کا تعلق مقتدی صدر کی پارٹی سے ہے، عراقی گورنمنٹ سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ انہوں نے اس فیصلے کے مطابق انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ یو ایس کے ٹروپس ایک مہینے کے اندر اندر عراقی سرزمین سے نکل جائیں، جبکہ 9 اپریل کو عراق کے شہر نجف میں ایک ریلی منعقد کی گئی جس میں بھی یہی ڈیمانڈ رکھی گئی کہ عراق کے امریکہ کے فوجی عراقی سرزمین سے نکل جائیں. اب نظر ڈالتے ہیں کچھ ایران کے حوالے سے خبروں پر. پریزیڈنٹ محمود احمدی نژاد نے اپنے لیٹسٹ بیان میں کہا ہے کہ وہ دشمن کا ایرانی فوجوں پر بڑھنے والے ہر ہاتھ کو کاٹ دیں گے. پریزیڈنٹ احمدی نژاد نے کہا ہے کہ ہمارا مشن ڈیفینسو ہے نہ کہ اوفینسو. WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو کہ ٹریڈ کے حوالے سے اسٹیٹسٹکس کو جمع کرتی ہے، اس کے مطابق ایران 2006 میں دنیا کا 23واں بڑا ایکسپورٹر بن چکا ہے. اس سروے کے مطابق 2006 میں ایران کی ایکسپورٹس میں 23% اضافہ پایا گیا اور ایران کی ایکسپورٹس $75 بلین کو ٹچ کر چکی ہے. ایران کا شیئر ورلڈ ایکسپورٹ میں 8% ہو گیا ہے. جرمنی، امریکہ، چائنا، جاپان، کینیڈا، ساؤتھ کوریا، ہانگ کانگ اور رشیا دنیا کے 8 لیڈنگ ایکسپورٹرز کہلاتے ہیں. اب نظر ڈالتے ہیں کچھ ملکی خبروں کے حوالے سے. سب سے پہلے ہمارے پاس خرم ایجنسی کے حوالے سے رپورٹ موجود ہے. خرم ایجنسی میں ایک جرگہ تشکیل دیا گیا ہے جو کہ 38 افراد پر مشتمل ہے جن کا تعلق شیعہ اور سنی دونوں فرقوں سے ہے. اس جرگے میں سینیٹر راشد احمد، ایم این اے منیر خان اورکزئی اور پولیٹیکل ایجنٹ صاحب زادہ محمد انیس بھی شامل ہے. اس جرگے کا تشکیل دینے کا مقصد شیعہ اور سنی فسادات کو بیٹھ کر حل کرنے کے لیے اس جرگے کو تشکیل دیا گیا ہے. پریزیڈنٹ مشرف نے بوسنیا جانے سے پہلے ٹی وی کو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ کا ایران پر حملہ اس کی ایک ٹیریبل مسٹیک ہوگی، جبکہ دوسری جانب اسرائیل نے مشرف کی یہ آفر کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. پرائم منسٹر ایہود اولمرٹ کے آفس سے یہ بیان جاری ہوا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین میں ایک پازیٹو ڈائیلاگ جاری ہے اور ہمیں کسی بھی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے. صدر پرویز مشرف نے کہا، لوکل ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک انتہائی اہم کردار میڈیٹر کے حوالے سے ادا کر سکتے ہیں. حال ہی میں امریکہ کے ایک میگزین دی نیشن میں یہ رپورٹ چھپی کہ اب تک پاکستان کے کل 700 فوجی مارے جا چکے ہیں اس پاداش میں کہ وہ طالبان اور القاعدہ کے جنگجوؤں کو قبائلی علاقوں سے نکال سکیں. इस रिपोर्ट के मुताबिक आजादी के 56 साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तानी फौजी इस काबिल नहीं हो सके हैं कि वो वजीरिस्तान और कबायली इलाकों में अपने कदम जमा सके। जबकि इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि अब तक 9/11 के वाकये के बाद तक पाकिस्तान को अमरीका से अब तक $10 बिलियन की डायरेक्ट इमदाद मिल चुकी है। बहुत शुक्रिया।
الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بن محمد وآل محمد. زين محترم قرآن کے دوسرے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں اور جیسے کہ آپ نے ملاحظہ کیا دو ہفتے کی اہم ترین خبریں آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور اب ہم چاہیں گے کہ کسی ایک یا ایک سے زیادہ خبروں کے اوپر کسی حد تک تفصیلی تبصرہ آپ کے سامنے کریں. جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے آپ ان کو پیپرز کے اوپر بعد میں لکھتے لیجئے گا اور ان سوالات کا پھر ہم جواب دیں گے. اس ہفتے کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ عراق کے مسئلے کے اوپر کچھ تحلیلی جائزہ لیا جائے. اس وقت جو موجودہ صورتحال عراق کے اندر ہے اس میں کون سی پارٹی کس پوزیشن کے اوپر ہے, پارٹیز انوالو کون کون سی ہیں اور اس کے کیا مقاصد ہیں. آپ جب بھی سیاسی تجزیے کی طرف جائیں پہلا کام یہ کیجئے کہ جو انوالو پارٹیز ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ دیکھنے کی کوشش کیجئے, کون کون سی پارٹیز ہیں جو انوالو ہوئی ہیں. پھر یہ سوچئے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک ہدف ہوگا, کس پارٹی کا مقصد کیا ہے. تیسرے مرحلے میں یہ دیکھیے کہ کس پارٹی کا کون کون سا مقصد دوسری پارٹی کے ساتھ مل رہا ہے اور کون کون سا ایسا مقصد ہے جو ہرگز نہیں مل رہا ہے. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کسی ایک کانفلکٹ کے اندر فیوچر کیا ہونے والا ہے, کسی کانفلکٹ کے اندر آگے جا کر کون سی پارٹی کس کے ساتھ مل پائے گی, کون سی پارٹی کس کے ساتھ نہیں مل پائے گی, روٹین کیا رہے گا. اگر عراق کے اندر تصور کریں تو امریکہ کے آنے کے اہداف کیا ہیں, چونکہ ظاہر ہے سب سے بڑی پارٹی عراق کے اندر امریکہ کی ہے, اس وقت جو اپنی بڑی فوج کو لے کر آئی ہے اور اس کے پاس طاقت بے تحاشا ہے اس وقت وہاں پر ظاہری طور پر, تو ان کے اہداف کیا ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ تین بڑے اہداف لے کر امریکہ عراق کے اندر داخل ہوا ہے. پہلی بات تو یہ کہ عراق علاقے کے اندر جتنی بھی امریکہ کی من پسند حکومتیں ہیں ان حکومتوں کو ایک سپورٹ دینا چاہتا ہے. یہ بات کنفرم ہے کہ پورا مڈل ایسٹ بادشاہت کے اوپر مشتمل ہے اور بادشاہت یا نام نہاد جمہوریت کے اوپر یہ جو مشتمل علاقے ہیں ان کے اندر دوام نہیں ہے, ان کے اندر باقی رہنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حکومتوں کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ عوام کی مرضی کے مقابلے میں حکومتیں کر رہی ہیں. تو یہ بات ہر ایک کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ مڈل ایسٹ کا جو پولیٹیکل میپ ہے, جو نقشہ اس وقت بنا ہوا ہے, کس خاندان کی کہاں پہ حکومت ہے, یہ بہت لمبے عرصے تک چلنے والا ہرگز نہیں ہوگا. امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس علاقے کے اندر اس کا اثر رسوخ اتنا ہو کہ چاہے حکومت بدلے چاہے حکومت باقی رہے, دونوں صورتوں میں امریکہ کے مفادات پورے ہوتے رہیں. لہذا امریکہ کبھی بھی یہ رسک نہیں لے گا کہ وہ مشرق وسطی کے اوپر اپنے کنٹرول کو کم کرے. ہمیشہ اس کی خواہش ہوگی کہ مشرق وسطی کے اوپر اس کا مکمل کنٹرول رہے. تو امریکہ یہ کوشش رکھے گا مختلف مالک کے اندر کہ جو پرانا خاندان حکومت کر رہا ہے وہ بھی امریکہ کے ساتھ ہو اور جو نئی پارٹی اس کو ہرانے کے لیے میدان میں اترے وہ بھی امریکہ کے ساتھ ہو, اور ایک تھرڈ آپشن جو ہو وہ بھی امریکہ کے ساتھ ہو, بالکل ایسے جو انہوں نے پاکستان کے اندر کیا ہے. یعنی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے, اس کے مقابلے میں ایک اور پولیٹیکل پارٹی ہے وہ بھی امریکہ کے ساتھ ہے, اور جتنے بھی تھرڈ آپشنز ہیں وہ بھی امریکہ کے ساتھ ہیں, اور اگر کوئی اس سیٹ اپ کو آرمی کی شکل میں توڑ دے تو وہ بھی امریکہ کے ساتھ ہے, تاکہ پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر امریکہ سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہ رہے. تو پہلی مسئلہ امریکہ کی اس علاقے کے اندر اترنے کی یہ ہے کہ وہ اس علاقے کے اندر کسی ایسی حکومت کو نہیں دیکھنا چاہیں گے جو ان سے ہٹ کر کہیں بنے, تو ان کے لیے ہونا یہاں پر بہت ضروری تھا. دوسرا معاملہ بین الاقوامی سطح پر امریکہ کا تیل کے ذرائع کے اوپر قبضہ کرنا ہے, اور یہ امریکہ کے لیے اس لحاظ سے بہت ضروری ہے, جیسے کہ پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ امریکہ کے سامنے رقبا ہیں, امریکہ کے سامنے اس کی کمپیٹیٹرز ہیں, اور ان کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں ایج لینے کے لیے امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیل کے ریسورسز کے اوپر قبضہ حاصل کرے. اور تیسری بات اسپیشلی عراق کے اندر آنے کی یہ ہے کہ امریکہ عراق ایران کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے, اور عراق کے اندر دو مقاصد حاصل کرے گا. پہلی بات تو یہ کہ امریکہ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ عراق پہ حملہ ایران پہ حملہ کرے گا تو عراق سے ایران کی حمایت میں بہت بڑے بڑے پارٹیز اٹھ سکتی ہیں, تو امریکہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. اور دوسرا یہ کہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے عراق سے اچھا پیڈ, لانچنگ پیڈ اس کے لیے کوئی فراہم نہیں ہے. کسی ملک کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایران پر حملہ ہونے کے لیے اپنی زمین فراہم کرے, اور یہ عراق ہے جس کے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے, تو امریکہ کے لیے بہت مناسب ہے کہ وہ یہاں سے گھس کر اس کام کو انجام دے. ظاہر ہے کہ یہ کام ترکی انجام نہیں دے سکتا تھا, کوئی اور بھی انجام نہیں دے سکتا تھا. اگر امریکہ ان اہداف کے ساتھ آ جائے تو اس وقت امریکہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ یوں احساس ہوتا ہے جیسے امریکہ کی سیاست دو حصوں کے اوپر مشتمل ہوگی, یعنی دو سطح کے اوپر, یا یہ سطح کامیاب ہو جائے اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوئی تو دوسری سطح کے اوپر, بس فرسٹ لیول اور سیکنڈ لیول. فرسٹ لیول کیا ہے؟ فرسٹ لیول امریکہ کے لیے آئیڈیل یہ ہوگا کہ عراقی عوام امریکہ کے سامنے سرنڈر ہو جائیں, عراقی عوام امریکہ کے سامنے اپنی مزاحمت ترک کر دیں, اور وہ امریکہ سے یہ کہیں کہ وہ جو بھی کرنا چاہے کر لے, عراقی عوام کچھ نہیں کریں گے. یعنی امریکہ اپنی مرضی کی حکومت عراق پر بٹھائے, عراقی عوام مخالفت نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ امریکہ جب ایران پر حملہ کرے گا تو عراقی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کریں گے. امریکہ کے لیے آئیڈیل یہ دو گارنٹیز مل جانا ہے کہ من پسند حکومت بیٹھے گی, عراقی عوام نہ بولیں, اور امریکہ ایران پر حملہ کرے اور عراقی عوام کچھ نہ بولیں. تیسری بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے سستے دام تیل لے کر جائے اور عراقی عوام کچھ نہ بولے. بس ساری چیزیں عراقی عوام کے اوپر آتی ہیں. اگر عراقی عوام خاموش ہو جائے امریکہ کے لیے سارے مسائل حل ہوتے ہیں, پھر علاقے کے اندر امن ہو جائے گا, یعنی عراق کے اندر امن ہو جائے گا. یعنی عراقی عوام کے سامنے پہلا کوشچن یہ ہے, آیا وہ سب قبول کرنا چاہتے ہیں تو ان کو امن دیا جائے گا, اور اگر وہ سب قبول نہیں کرنا چاہتے تو اس صورت میں پھر ان کو امن نہیں دیا جائے گا امریکنز کی طرف سے. بس امریکنز عراقی عوام سے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں, یا تو آپ ہمیں قبول کر لیں, اگر آپ ہمیں قبول کر لیں تو ہم آپ کو امن دینے کو تیار ہیں, اور اگر آپ ہماری ان تین ڈیمانڈز کو قبول نہیں کرتے, یعنی ہماری من پسند حکومت آپ پسند نہیں کر رہے, ایران پر حملہ آپ پسند نہیں کر رہے, ہم سستا تیل لے کر جائیں آپ پسند نہیں کر رہے, پھر آپ کو وائلنس سہنا پڑے گا, پھر آپ کے اوپر یہ جنگ تاری رہے گی. اچھا, اب یہ جو جنگ ہے یہ ایک مکس ہے, یعنی اس جنگ کے اندر کچھ وہ جنگ ہے جو عراقی عوام امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور کچھ وہ جنگ ہے جو امریکہ عراقی عوام پر سزا دینے میں مسلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بس کوئی یہ نہ کہے بم دھماکے کے اندر شیعہ مارے جا رہے ہیں یہ کون سی مزاحمت ہے. نہیں, یہاں دو کام ہو رہے ہیں, ایک وہ مزاحمت ہے جو شیعہ اور سنی اینٹی امریکن انجام دے رہے ہیں, اور ایک وہ دھماکے ہیں جو امریکہ اس کی سزا میں عراقی عوام کے اوپر کر رہا ہے. بہت ہوشیاری کے ساتھ دیکھنا پڑے گا ہمیں. اگر فرسٹ لیول کے اوپر امریکہ کی سازش کامیاب نہیں ہوئی, عراقی تین چیزوں کے اوپر اعتراض کرتے رہے, تو امریکہ کیا کرے گا؟ پھر امریکہ سیکنڈ لیول میں جائے گا, وائلنس مچائے گا, اتنا وائلنس کرے گا کہ عراقی عوام پھر دبنے کو تیار ہو جائے, پھر عراقی عوام دبنے کو تیار ہو جائے, اور عراقی عوام شدید وائلنس کے بعد یہ کہیں کہ اب جبکہ ہم نے اتنی مصیبتیں جھیل لیں تو اب امریکہ جو کرنا ہے کر لے, ہم کچھ نہیں بولیں گے. یہ دوسرا لیول ہے. اگر امریکہ جلد ہی اس لیول کے اندر کامیاب نہ ہوا, اور بظاہر لگتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوا, تو وہ دوسرے لیول کو ادھر تک پہنچائے گا کہ شیعہ سنی فساد شدت کے ساتھ بڑھ جائیں گے, اور اس کے نتیجے میں عراق کو فرقہ وارانہ تقسیم کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی فرسٹ لیول میں تین چیزوں کے اوپر اگر عراقی عوام خاموش نہیں بیٹھی, ریزسٹنس دکھاتی رہی, تو سیکنڈ لیول میں امریکہ عراق کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرے گا. اور وہ یہ کام کیوں کرے گا؟ وہ یہ کام اس لیے کرے گا کہ تینوں حصوں کو علیحدہ کرنے کے بعد ان کے اندر ریزسٹنس کا خاتمہ کرنا امریکہ کے لیے نسبتاً آسان کام ہوگا. ظاہر کردی بہت زیادہ رول پلے نہیں کرنا چاہیں گے مزاحمت کے اندر, اور وہ سنی اور شیعہ کو علیحدہ کر دے گا, تو اس کے لیے ان تینوں کو پھر بعد میں نبٹ لینا امریکہ کے لیے نسبتاً آسان ثابت ہوگا. और इन तीनों से कुछ भी हासिल करना भी अमेरिका के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। यानी इन तीनों से अगर मिसाल के तौर पर ऑयल लेना चाहता है या बेसिस लेना चाहते हैं तो इन तीनों के अंदर इतने छोटे छोटे टुकड़े होंगे कि मुजाहमत का कोई इम्कान बाकी नहीं रहेगा। हमारे ख्याल में जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये सेकेंड लेवल की तैयारी है। हमारे ख्याल में फर्स्ट लेवल के अंदर अमरीका नाकाम हो चुका है। पहले लेवल में अमरीका की नाकामी यानी इराकी अवाम ने खामोशी इख्तियार नहीं की, उन्होंने एतराज जारी रखा। एतराज जारी होने के नतीजे में सेकेंड लेवल के ऊपर फंस गए, यानी अब इराक को फिरका वराना तकसीम की समत ले जाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने मुसलसल जो काम हो रहा है वो करबला के अंदर बम धमाके, जो चीज फौरन सामने आ रही है वो एक दीवार है जो इराक को सुन्नी और शिया के अंदर तकसीम करने की कोशिश कर रही है। हमारे ख्याल में ये दोनों इशूज इराक की फिरकावराना तकसीम के लिए एक तैयारी करने के बराबर है। खूबी यह है कि इतनी सारी मुसीबतें झेल लेने के बावजूद अपोजिशन कम नहीं है, यानी शियों की तरफ से भी अपोजिशन है, अहले सुन्नत की तरफ से भी अपोजिशन है, और हत्ता जो इस वक्त इराकी हुकूमत है वो भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि इराक के अंदर फिरकावराना तकसीम हो। अगर ऐसा है कि इराकी अभी भी खामोश नहीं होना चाह रहे तो अमरीका क्या करेगा? अमरीका मजीद वायलेंस फैलाएगा। ये वो चीजें जो मैं मुसलसल अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में कि मुझे मुस्तकबिल करीब में वायलेंस कम होने का कोई इम्कान नजर नहीं आता, क्योंकि इराकी अवाम की तरफ से अमरीका के सामने सरेंडर होने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, लिहाजा अमरीका की तरफ से वायलेंस कम होने का भी कोई इम्कान नजर नहीं आएगा। अब इसका मतलब यह है, अच्छा ये आपने देख लिया, अब आइए इराकी अवाम की तरफ। इराकी अवाम के पास ऑप्शंस क्या हैं? अब आप इसमें मर्जा तकलीफ को भी शामिल कर लीजिए, अतरुजमा सिस्तानी को भी शामिल कीजिए, मकूदा सदर को भी शामिल कीजिए, इराकी अवाम को भी शामिल कीजिए, इन तमाम के पास ऑप्शंस क्या हैं? दो क्लियर ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है अमरीका को डायरेक्ट ओपन वॉर के अंदर कॉल कर लेना, यानी अमरीका से ये कहना कि ठीक है अगर तुम हमारे साथ ये करना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ खुली जंग लड़ेंगे। इस ऑप्शन के नतीजे में क्या होगा? अगर इराकी अमेरिका के साथ एक खुली जंग के अंदर दाखिल हुए तब क्या होगा? बिजाहिर ऐसी किसी खुली जंग के अंदर कुर्द इनका साथ नहीं देंगे, बिजाहिर कुर्द किसी सूरत में साथ नहीं देंगे, क्योंकि कुर्दों का कोई मफाद इस वक्त किसी खुली जंग से वाबस्ता नहीं है। और अगर इराकियों ने ऐसी एक खुली जंग के लिए अमरीका को कॉल किया, बिजाहिर यह है कि कत्लेआम मैसिव होगा, यानी अमरीका के पास फिर बहुत सारे बहाने होंगे लोगों को कत्लेआम करने के, तो जिसको अब तक हम कत्लेआम कह रहे हैं फिर वो उस जमाने में पुरअमन सूरत हाल नजर आएगी, फिर उस वक्त कत्लेआम इतने ज्यादा होंगे कि ये चीज हमें अमन का जमाना नजर आएगा जो इस वक्त अंजाम पा रहा है। बेजाहिर कोई भी पार्टी अमरीका को खुले महाजाराई की दावत नहीं देना चाहती। बेजाहिर जो मुझे समझ में आता है इवन मुक्तदा सदर कितने ही शदीद मुखालिफ हों इस वक्त नजर नहीं आता कि मुक्तदा सदर अमरीका को खुली जंग की दावत देना चाहते हों, और ना आयतुल्लाह सिस्तानी की तरफ से ऐसी कोई चीज नजर आती है और ना कोई और सुन्नी और शिया ग्रुप ऐसा कोई काम करने की कोशिश करेगा। मेरे ख्याल में सबके सामने वाजे है कि अगर खुली जंग में जाएंगे तो ह्यूमन लॉस थाउजेंड्स के अंदर पर वीक हो सकता है, लिहाजा कोई इस काम को कबूल नहीं करेगा। इराकी अवाम किस स्ट्रेटेजी में जाएंगे जो अब तक गए हैं? इराकी अवाम एक तदरीजी जंग के अंदर शिरकत करने की कोशिश करेंगे, एक ग्रेजुअल वॉर के अंदर, एक स्लो वॉर के अंदर, एक ऐसी वॉर। देखिए आप कैसे हम ये स्ट्रेटजी डिफाइन करते हैं, हमें यूं देखना होता है दो बराबर के मुखालिफ एक दूसरे को खुली जंग में कॉल कर सकते हैं, एक कमजोर और सामने वाला बहुत ताकतवर, कमजोर कभी भी सामने वाले को खुली जंग के अंदर कॉल नहीं करेगा, यकीनन ये कमजोर अपनी जंग को जारी रखने के लिए स्लो वॉर को तरजीह देगा। क्यों? क्योंकि ये जानता है कि मैं मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसके सामने खुली जंग के अंदर उतर सकूं, तो वो एक स्लो वॉर को तरजीह देगा। और स्लो वॉर के पीछे मकसद क्या होगा? मकसद सामने वाले को थकाना होगा, और मकसद ये होगा कि सामने वाले के पास जो लेजिटिमेसी है यानी हक उसका बनता है कि वो लड़े, वो हक इसके हाथ से निकल जाए। तो जो मुझे एहसास होता है वो ये कि इराकी अवाम ने एक स्लो वॉर को पसंद किया हुआ है, चाहे वो मुक्तदा सदर हो, चाहे वो आयतुल्लाह सिस्तानी हो, कोई भी पार्टी इस वक्त हो, ये सब के सब एक स्लो वॉर को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, अब स्लो वॉर के खुद बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, यानी स्लो वॉर खुद 180 दर्जे में तब्दील हो रही है। वो ये कि एक वो खुली वॉर है जो मुक्तदा सदर लड़ रहे हैं, जो जरा तेज खुली स्लो वॉर है, और एक वो स्लो वॉर है जो नूरी मालिकी जैसे लोग लड़ रहे हैं, जो बहुत ही स्लो वॉर है, और एक स्लो वॉर है कि जो मिसाल के तौर पर आयतुल्लाह सिस्तानी लड़ने में मशगूल हैं, जो एक मोतदल स्लो वॉर है, یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام پارٹیز اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ہم سلو وار لڑیں گے، ہم کھلی جنگ نہیں لڑیں گے. لہذا آپ نے کسی ایک پارٹی کو بھی اب تک نہیں دیکھا ہوگا ایسا، سوائے مقتدہ صدر کے شروع کے ٹائم کے، جس کے بعد انہوں نے سلو وار کو ترجیح دی، کہ جو اس وقت امریکہ کو کھلے محاذ کے اندر چیلنج کرنے کی کوشش کرے. اس کی وجہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، کسی پارٹی کو کھلی جنگ میں امریکہ کو چیلنج کرنا اس وقت مفید نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ عراقی اب ہم سلو وار پہ جائیں گے. اچھا، امریکہ ان دو میں سے کس کو ترجیح دے رہا ہوگا؟ بہت سادہ سی بات ہے، امریکہ کھلی جنگ کو ترجیح دے گا. سلو وار میں امریکہ کا نقصان بہت زیادہ ہے. امریکہ کو دو بڑے خطروں کا سامنا کرنا پڑے گا سلو جنگ کے اندر جو اب تک ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ سلو وار امریکہ کے اندر امریکی حکمرانوں کی نفرت کو پھیلا رہی ہے. یہ جو تدریجی جنگ ہے جو مہینوں اور سالوں کے اوپر چل رہی ہے، یہ امریکی حکومت کو امریکہ کے اندر ٹف ٹائم دے رہا ہے. اگر یہ اچانک ایک 15 دن کی جنگ ہو تو امریکہ اس 15 دن کی جنگ کے اندر جتنا ظلم کرنا چاہے گا کر لے گا، میڈیا کے ذریعے اس کو دبا لے گا اور اپنی عوام کے سامنے 15 دن کے بعد فاتح بن کر ان کو قانع کر سکے گا. لیکن یہ جو آہستہ کی جنگ چل رہی ہے، جو سالوں کے اوپر محیط ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ فرسٹریٹنگ ہے. امریکہ چاہے گا کہ عراق کے اندر تیز جنگ شروع ہو اور اس تیز جنگ کے ذریعے سے اپنے اہداف کو تیزی سے حاصل کرے. ایک فارمولا میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے، صرف امریکہ کو جلدی ہے یہاں پر اور کسی کو کوئی جلدی نہیں ہے. ایران کو جلدی نہیں ہے، عراقی عوام کو جلدی نہیں ہے، صرف امریکہ کو جلدی ہے. امریکہ عراقی عوام کے اس حکمت عملی کے مقابلے میں ٹیسٹ کرے گا. امریکہ عراقی عوام کی اس حکمت عملی کے مقابلے میں عراقی عوام کو ٹیسٹ کرے گا. وہ کیسے ٹیسٹ کرے گا؟ جیسے کربلا کا بم دھماکہ. مثلا کربلا میں بم دھماکہ ہوا، ایک ہفتے کے اندر 2 دھماکے ہو گئے، 7 دن کے اندر 2 دھماکے ہو گئے. اب یہ کس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں؟ شیعوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. کس بات پہ ٹیسٹ کر رہے ہیں؟ کہ شیعہ کھلا حملہ کر دیں اہل سنت کے اوپر. ٹھیک ہے، اگر شیعہ کھلا حملہ کرتے ہیں اہل سنت کے اوپر، یہ سبب بنے گا کہ امریکہ کھلی جنگ شروع کرے گا. اس کے نتیجے میں امریکہ کھلی جنگ شروع کرے گا. اب یہاں پر اعصاب پر کنٹرول کا ٹائم ہے، اعصاب پر کنٹرول کا ٹائم ہے. یعنی آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کو پیسا جائے گا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہم نے اس وقت کوئی غلط حرکت دکھائی تو اور تیزی سے پیسا جائے گا. تو بہت زیادہ ہوشیاری دکھانی پڑے گی عراقی عوام کو. عراقی عوام کو سخت مرحلے سے گزرنا پڑے گا. اس دوران میں خود عراقی لیڈرز کی لیجیٹیمیسی خطرے میں پڑے گی. یعنی خود عراقی لیڈرز کو ٹف ٹائم اٹھانا پڑے گا. کس کے سامنے؟ اپنی عوام کے سامنے. کہ وہ اپنی عوام کو کیا جواب دیں گے؟ مثال کے طور پر آیت اللہ سیستانی کو ٹف ٹائم لینا پڑے گا، مقتدیٰ صدر کو ٹف ٹائم لینا پڑے گا کہ ہمارے علاقے کے اندر 2 دھماکے ہو گئے، آپ کی سیاست کیا ہے؟ اور ان کو یہ بار بار کہنا پڑے گا کہ ہم سلو وار کے اندر شرکت کر رہے ہیں. اور عراقی عوام ایک موقع کے اوپر کہہ سکتی ہے کہ ہم آپ کے سلو وار میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. ایسے ایک موقع پر امریکہ ایک پپٹ لیڈر کھڑا کرنے کی پوزیشن میں ہوگا. یعنی اگر عوام کے اندر اپنے لیڈر سے دوری بڑھی تو امریکہ ایک پپٹ لیڈر کھڑا کرے گا، ایک کٹ پتلی لیڈر کھڑا کرے گا عراقی عوام کے اندر، اور وہ ان کو کھلی جنگ کے اندر لے جائے گا. جب وہ ان کو کھلی جنگ کے اندر لے جائے گا تو امریکہ اس کے بہانے ان دونوں لیڈرز کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت عراق بہت سخت صورتحال پر ہے. اب عراقی لیڈرز کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک طرف سے عراقی لیڈرز کو اس سلو وار کو جاری رکھنا پڑے گا تاکہ امریکہ ان کے اوپر تیز حملہ کر کے انہیں ختم نہ کر سکے. دوسری طرف سے عراقی لیڈرز کو اپنی عوام کو اپنے کنٹرول میں رکھنا پڑے گا، اور ان کو یہ قانع کرنا پڑے گا کہ جو سیاست ہم کر رہے ہیں یہی سیاست امریکہ سے لڑنے کے لیے کافی ہے. اس دوران کچھ لوگ یہ کوشچن بار بار اٹھاتے رہیں گے کہ عراق کے اندر کوئی لڑ بھی رہا ہے یا نہیں لڑ رہا ہے. اس دوران مسلسل باہر کے لوگ یہ سوال اٹھاتے رہیں گے، آیا عراق کے اندر کوئی لڑ رہا ہے یا کوئی نہیں لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، کیوں یہ سوال اٹھائیں گے؟ کیونکہ ان کی دانش میں کھلی جنگ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور عراقی لیڈرز کے پاس کھلی جنگ ایکچولی آپشن ہے ہی نہیں. اب سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایک سوال کرتے رہیں گے، اگر ہم غلطی کر رہے ہیں وہ یہ سوال کرتے رہیں گے کہ عراق میں کوئی لڑ کیوں نہیں رہا امریکہ سے. جبکہ کربلا میں دو بم دھماکے ہو گئے. اور یہی وہ سوال ہے جو امریکہ چاہتا ہے کہ عراقی عوام اپنے لیڈر سے کرے, اور ہم غلطی سے یہی سوال اپنی زبان سے دوہرا رہے ہیں کہ عراقی عوام لڑ کیوں نہیں رہے. جبکہ میں عرض کر رہا ہوں کھلی جنگ اس وقت لڑنے کا موقع نہیں ہے, اس وقت سوائے سلو وار کے اور کوئی اور آپشن ان کے سامنے نہیں رہے گا. عراقی عوام کو ٹف ٹائم اٹھانا پڑے گا, بہت مصیبت کا وقت اٹھانا پڑے گا. عراقی لیڈرز کو بھی مصیبت کا وقت اٹھانا پڑے گا کہ وہ اس بہائے میں نہ بہ جائیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایران کا معاملہ اس دوران میں کیا رہے گا؟ یعنی جتنا ٹف ٹائم عراقی لیڈرز کو اٹھانا پڑے گا کہ ہم جیسے ان سے سوال کرتے رہیں گے کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, لڑتے کیوں نہیں ہیں, اتنا ہی سخت وقت ایرانیوں کو بھی اٹھانا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا ان سے پوچھے گی کہ آپ لڑتے کیوں نہیں. صحیح ہے. اچھا اب ایرانیوں کے آپشنز کیا ہیں؟ یہی دو آپشنز ایرانیوں کے پاس بھی ہیں کہ وہ عراق کے اندر جائیں اور امریکہ کو کھلا چیلنج کر دیں. اچھا یہ امریکہ بہت پسند کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں ایران پر حملے کے لیے ایکسکیوز فراہم ہو جائے گا, بہانہ مل جائے گا. بس کہ امریکہ اس کو بہت پسند کرے گا اور ایرانی جانتے ہیں کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہرگز یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کربلا میں دو بم دھماکوں اور یہ کچھ نہ کریں, ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں ایرانی عراق کے ان مزاحمت کاروں کو تقویت دیں گے, مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے جو امریکہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو بھی اسی طرح جیسے عراقی لیڈرز کو ٹف ٹائم اٹھانا پڑ رہا تھا, جواب دینے پڑ رہے تھے, ایران کو بھی جواب دینے پڑیں گے. مثلا ایران سے کیا سوال کیا جائے گا؟ ایران سے سوال کیا جائے گا کہ پھر نظام ولایت فقیہ کا فائدہ کیا ہوا جب برابر میں اتنے شیعہ مر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سوال ہوگا ان سے. اور ایرانیوں کو جواب میں یہ کہنا پڑے گا کہ اگر ہم کھلا حملہ کریں تو یہ وہ چیز ہے جو امریکہ چاہتا ہے, لہذا ہمیں تدریجی کام کرنا پڑے گا. لہذا ایرانیوں کے پاس بھی اس وقت سلو وار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. یہ ایرانیوں کا ایک محاذ ہوگا. ایرانیوں کا دوسرا محاذ کیا ہے؟ ایرانیوں کا دوسرا محاذ سیاست کا محاذ ہے, جو وہ امریکی پریشر کے مقابلے میں سیاست کے ذریعے سے اس پریشر کا جواب دیں گے. امریکہ کی اور ویسٹ کی اس وقت صرف ٹیکٹکس گیم آف نروز پر ہے, وار اور نروز, اعصاب کی جنگ ہو رہی ہے. وہ ایرانیوں کو ایک دفعہ پریشر کرتے کرتے ایک جگہ پر لے کے آتے ہیں, سمجھتے ہیں اب سرنڈر ہو جائے گا, اور ایرانی وہاں سے اپنے آپ کو اسٹرانگ باہر لے کر آتے ہیں. تو وہ پریشر کو کم کر لیتے ہیں, پریشر کو کم کرتے ہیں, پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پریشر بنانا شروع کرتے ہیں, پھر ایک دم دباتے دباتے ایک جگہ پہ لے کے آتے ہیں, جیسے کرنچ, بالکل اب پھنسا لیا. ایرانی وہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, وہ پھر پریشر کو ریلیز کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آپ اگر ایرانی اس ایشو کو دیکھیں جو امریکہ کے عراق پر جنگ کے بعد سے چل رہا ہے, تو مسلسل یہ آپ کو, جس کو ہم لوگ پیرابولا گراف کہتے ہیں, یوں 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 پیرابولا گراف ملتا رہے گا آپ کو بار بار. یعنی پریشر ماؤنٹ ہوگا, پریشر ڈیکریز ہوگا, پھر پریشر ماؤنٹ ہوگا, پھر ڈیکریز ہوگا. اس کا مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ صرف گیم آف نروز ہے, اعصاب کی جنگ ہے. یہ اعصاب کی جنگ ہے جس میں امریکنز ایرانیوں کو اعصاب سے ہرانا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکنز کے پاس, میں نے پہلے بھی عرض کیا, دو آپشنز ہیں, یا جنگ کریں یا بھول جائیں ایران کو, ایران شکست نہیں کھائے گا. وہ جانتے ہیں کہ ایرانیوں سے جنگ کریں گے ہم ان کو نہیں ہرا سکیں گے, اور وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تب بھی مصیبت رہے گی. تو وہ گیم آف نرو کے ذریعے سے, اعصابی جنگ کے ذریعے سے ایرانیوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. بظاہر ایرانی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکنز اس وقت کچھ نہیں کر سکتے. اگر میں یہ جملہ کہوں کہ ایرانی اس وقت امریکہ کے ساتھ اپنے مقابلے میں اپنے ٹائم کو انجوائے کر رہے ہیں, تو میں برا نہیں کہہ رہا. عراق کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے بہت تکلیف دہ ہے, وہ سب کے لیے تکلیف دہ, ایرانیوں کے لیے بھی تکلیف دہ, لیکن اس وقت ایرانی ان کے ساتھ پالیٹکس میں ٹائم انجوائے کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ جانتے ہیں ان کا دشمن سوائے دھمکی دینے کے کچھ نہیں کر سکتا, اور ان کے پاس صرف اتنا ہے کہ اس کی ہر دھمکی کے مقابلے میں ایک اور دھمکی دیں. لہٰذا ہمارے پاس دھمکیوں کا تبادلہ تقریباً دو تین سال سے جاری ہے. امریکنز کہتے ہیں ہم یہ کریں گے, اور ایرانی کہتے ہیں اگر تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے, اور دونوں دھمکی سے آگے نہیں بڑھ رہے. نہ ایرانی جنگ شروع کر رہے ہیں اور نہ امریکنز. امریکنز کو پتا ہے اگر ہم جنگ کریں گے یہ ہاریں گے نہیں, اور ایرانی کو پتا ہے کہ ہمیں جنگ شروع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے, جو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا, کہ یہ گیم آف نروز ابھی چلے گا. میرے خیال میں جنگ نہیں ہونی چاہیے یہاں پر, اگر ہوئی تو بہرحال ایک ڈیڑھ سال کے اندر ہوگی. بہرحال جو میرا اپنا یہ خیال ہے وہ یہ کہ گیم آف نروز کے علاوہ یہاں پر اور کچھ نہیں ہونے کا ہے. یہ اعصابی جنگ چلتی رہے گی, اور سینکشنز وغیرہ ہمارے خیال میں کھوکھلا نہ رہا ہے. اقتصادی پابندیاں کسی مشکل کا حل نہیں ہوں گی امریکہ کے لیے, تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا, یہ پابندیاں لگا کر خود کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس ایشو کو ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں, وہ یہ کہ امریکن پولیٹکس کے اندر ڈیموکریٹس جیت گئے ہیں, سینٹ میں ان کی اکثریت ہے, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے اندر ان کی اکثریت ہے, تو کیا وہ وہاں سے بل پاس کروا لیں, جیسے کہ انہوں نے بل پاس کروانے کی کوشش کی کہ امریکن فوجی واپس آ جائیں. اگر بل پاس کروا سکے تو کیا ہوگا, اگر بل پاس کروا سکے. اچھا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے کہ آپ نے نیوز کے اندر بھی دیکھا کہ ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی امریکن پریزیڈنٹ کی بات کو ویٹو کرنے کے لیے. مثلا ابھی کیا ہوا ہے, بل پاس ہوا ہے کہ امریکن فوجیوں کو واپس آنا چاہیے. امریکن پریزیڈنٹ دیکھے گا کہ اگر یہ بل پر اصرار کر رہے ہیں تو امریکن پریزیڈنٹ ویٹو کر سکتا ہے. وہ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں 100% ویٹو کر دوں گا اسے, وہ ویٹو کر دے گا. جب وہ ویٹو کرے گا تو بل واپس کس کے پاس, سینٹ کے پاس آئے گا. اس موقع پر سینٹ کے پاس ایک آپشن ہوگا, وہ یہ کہ وہ 2/3 میجورٹی لے کر امریکن پریزیڈنٹ کے ویٹو کو کینسل کر دے. صحیح ہے, اس میں دو قباحتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کیا ڈیموکریٹس کے پاس 2/3 اکثریت ہے, تو ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جارج بش کی اپنی پارٹی یعنی ریپبلکن سے ٹوٹ کر جائیں اور وہ ڈیموکریٹس کا ساتھ دیں. اب امریکن پالیٹکس میں یہ کام ممکن ہے, امریکن پالیٹکس میں یہ کام ممکن ہے. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے جو بہت بڑی پرابلم ہے. اگر امریکن پریزیڈنٹ, اگر ہم ان سب سے پہلے ایک فرضیہ لینا پڑے گا, وہ یہ کہ کیا ڈیموکریٹس اور امریکن پریزیڈنٹ میں واقعی ٹکراؤ ہے, جیسا کہ ظاہر ہو رہا ہے واقعی ٹکراؤ ہے, یا کہ نہیں اندر سے سسٹم دونوں کا ایک ہی ہے. تو ہمارے خیال میں ٹکراؤ واقعی نہیں ہے, اندر سے سسٹم دونوں کا ایک ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے. تو وہ اس ٹکراؤ کو کیوں کر رہے ہیں, امریکی عوام کو سسٹم کے اندر رکھنے کے لیے. یعنی وہ امریکی عوام سے یہ کہنا چاہتے ہیں, اگر آپ جنگ کے حامی ہیں تو آپ جارج بش کے ساتھ رہیے, اور اگر آپ جنگ کے مخالف ہیں تو آپ ڈیموکریٹس کے ساتھ رہیے, آپ سسٹم سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں. یعنی وہ ہمارے پولیٹیشنز کی طرح ایسی کوئی حماقت نہیں کرتے کہ کوئی مخالف سسٹم سے باہر نکلنے کی سوچے. وہ ہمیشہ ایسا کام کرتے ہیں کہ حامی ہو تب سسٹم کے اندر رہے, مخالف ہو تب بھی سسٹم کے اندر رہے. تو ہمارے خیال میں یہ اصل سیریس نہیں ہوگی, یہ جو کچھ بھی ہوگا وہ آگے چلے گا. اچھا ہم سوچتے ہیں اگر یہ ٹسل کسی پیک لیول پر پہنچ گئی تو کیا ہوگا, یعنی امریکن پریزیڈنٹ ایسا مشکل میں پھنس جاتا ہے کہ ڈیموکریٹ سے کہتے ہیں ہمیں تو فوج ہر صورت میں واپس چاہیے, اب امریکن پریزیڈنٹ کیا کرے گا. میرا اپنے خیال ہے پھر 9/11 جیسا کوئی اور ایونٹ ریپیٹ ہو جائے گا, پھر 9/11 جیسا کوئی اور ایونٹ ریپیٹ ہوگا, کوئی چھوٹے اسکیل کے اوپر, چھوٹے اسکیل کے اوپر اس جگہ تک پہنچنے سے پہلے ایسا کوئی واقعہ ریپیٹ ہو جائے گا. جب وہ واقعہ ریپیٹ ہوگا تو یہ امریکن عوام کو یہ یاد دلانے کے لیے ہوگا کہ ہمارے لیے جنگ جاری رکھنا بہت ضروری ہے. ایسے ایک موقع پر ڈیموکریٹ سرنڈر کر دیں گے, وہ کہیں گے کہ ہاں ہم بھی چاہتے تھے کہ جنگ ختم ہو جائے چونکہ ہم جنگ کے مخالف تھے, لیکن اب یہ دشمن ایسا منحوس دشمن ہے کہ اس سے لڑنا بہت ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اگر یہ معاملہ بہت آگے گیا تو پھر سیناریو یہ سیناریو ہوگا, اور یہ سیناریو کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے امریکہ میں ہو جائے, ممکن ہے انگلینڈ میں ہو, ممکن ہے کسی اور جگہ کے اوپر انجام پا جائے. تو ہم نہیں سمجھتے کہ اس ٹسل کے نتیجے میں ایکچولی مین اسٹریٹجی کے اوپر کوئی چینج آئے گی. یہ کام صرف امریکی عوام کو اپنے اندر مشغول رکھنے کی ایک کوشش ہے. بہت ساری خبریں رہی ہیں جن کے اوپر تبصرہ ہو سکتا ہے, لیکن میں چونکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم صرف چند کے اوپر تبصرہ کریں گے, اور باقی آپ لوگ کوشچنس کریں گے تو اس کے اندر بات ہو جائے گی. یہ جو امریکہ میں بار بار اسٹوڈینٹس قتل کرتے ہیں, اس کو کس عنوان سے لیا جائے؟ دو راستے ہمارے پاس. ایک تو ہم یہ کہیں کہ یہ کچھ انفرادی اعمال ہیں. مثال کے طور پر ایک معاشرے کے اندر ایک آدمی چوری کرتا ہے تو کیا معاشرہ چور کہلائے گا؟ تو ممکن ہم یہ کہیں کہ نہیں, یہ انڈیویجول ہے, ایک آدمی اٹھا اس نے کچھ لوگ قتل کر دیے, انڈیویجول معاملہ ہے, یہ کوئی پرماننٹ ایشو نہیں ہے. لیکن مشکل امریکہ کے ساتھ یہ پیش آ رہی ہے کہ یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہو رہا ہے, یہ واقعہ بار بار ہو رہا ہے, اور پورے امریکہ کی کسی ایک اسٹیٹ میں نہیں ہو رہا ہے, یہ مختلف اسٹیٹس کے اندر ریپیٹ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ٹیمپرری انڈیویجول پرابلم نہیں ہے, یہ ایک پرماننٹ امریکن سوسائٹی کا ایشو بنا ہوا ہے کہ وہاں پر بار بار اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. اب اس کے پیچھے امریکن سسٹم دو راستے ہیں اس کے پاس, یا تو وہ یہ کہیں کہ بھائی ہمارے اندر کچھ خامیاں اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے, جو وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے. تو وہ ہمیشہ کیا کریں گے, اس کے مصنوعی بہانے بتائیں گے. تو وہ بتائیں گے مثلا یہ جو آدمی تھا یہ سائیکک تھا, اس کے اندر یہ پرابلم تھی, دیکھو یہ ساؤتھ کوریا کا تھا نا, اس نے اس وجہ سے کیا ہے. تو وہ مختلف ہیلے بہانے بنا کر اپنی اس کمزوری کو چھپانے کی کوشش کریں گے جو اصلی کمزوری ہے. اور وہ اصلی کمزوری کیا ہے؟ اصلی کمزوری دنیا کی مادہ پرست تفسیر ہے, میٹیریلزم. اصلی کمزوری جو ہے وہ یہ کمزوری ہے کہ اگر آپ میٹیریلزم کو قبول کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہے اگر آپ وہ چیز حاصل نہ کر سکے جو آپ چاہ رہے تھے. زندگی اس وقت تک خوبصورت ہے جب تک وہ ہوتا رہے جو آپ چاہ رہے ہیں, اور جب وہ ہونا شروع ہو جائے جو آپ نہیں چاہ رہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر نہ اپنی زندگی اچھی ہے نہ دوسروں کی زندگی اچھی ہے, کیونکہ کوئی قیامت نہیں ہے, کوئی جزا سزا نہیں ہے. تو زندگی اس وقت تک اچھی ہے جب تک ہماری مرضی کے مطابق ہے, اور اگر مرضی کے مطابق نہیں ہے تو اگر میں بزدل ہوا تو میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا, اور اگر بہادر ہوا تو میں انتقام لوں گا. اور یہ امریکی سوسائٹی کے بہادر ہیں جو انتقام لینے کھڑے ہوئے ہیں, اور 33-38 آدمی انہوں نے یونیورسٹی کے اندر گرا دیے. پاکستان کے اندر صورتحال عجیب و غریب رہی. پاکستان کی مشکل کیا ہے اس وقت؟ ہمارے خیال میں جو اس وقت میجر پرابلم پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اسے دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ 9/11 کی وار میں سیریس ہے, اور اس کا اعتبار دنیا کی نظروں میں ختم ہو چکا ہے. جو پریزیڈنٹ کے ساتھ پرابلم آ رہی ہے اس وقت وہ یہ کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ 9/11 کی وار میں سیریس ہیں, اور ان کے سامنے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ان کا اعتبار اس وقت ختم ہو چکا ہے. اب یہ جو وزیر داخلہ کے اوپر بم دھماکہ ہے, اس کی دو طرح سے انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے. ایک ہم یہ کہیں کہ اپوننٹس اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ جو کام اب تک نہیں ہو پایا تھا وہ اب ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ حکومت بہرحال دوسروں کو یہ احساس دلانا چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ سیریس ہو رہا ہے, اور اس سیریس ہونے میں دو دفعہ پریزیڈنٹ مشرف نے, ایک دفعہ شوکت عزیز صاحب نے, اور ایک دفعہ وزیر داخلہ صاحب نے اپنے اعصاب کا امتحان دیا کہ وہ بم دھماکے سے کتنی دور کھڑا ہونا پسند کریں گے. تو کیا مثلا ہم یہ سوچیں کہ ہمارا دشمن یعنی گورنمنٹ کا دشمن بدقسمتی سے ہمیشہ بدقسمتی لاتا ہے کہ بہت کلوز کال پہ سب بچ رہے ہیں, دو دفعہ پریزیڈنٹ, ایک دفعہ شوکت عزیز, ایک دفعہ وزیر داخلہ, اور جب بھی کوئی مارا جاتا ہے تو بیچارہ چھوٹا موٹا آدمی ہوتا ہے جو مارا جاتا ہے. میرا اپنے خیال ہے یہ اعصاب کی جنگ ہے کہ آپ دھماکے سے کتنے فاصلے تک کھڑے رہنا قبول کریں گے. اور اب تک ان لوگوں نے اچھا کیا ہے, یعنی آپ کو کم سے کم تعریف تو کرنی پڑے گی کہ اپنے آپ کو دھماکے سے اتنا دور کھڑا کرنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک مشکل کام ہے. لیکن بہرحال انہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے, اور اس کے بعد مختلف طریقوں سے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہم بالآخر اس جنگ کے اندر آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ اتنی بے اعتنائی نہ کریں جتنا آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ سمجھانا ان کو مشکل پڑ رہا ہے کہ وہ کیسے سمجھائیں کہ بھائی یہ معاملہ سیریس ہے. اچھا دوسرا مسئلہ انتخابات کا مسئلہ ہے, انتخابات سامنے ہیں. اب ہماری خوش قسمتی یا بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے جیسے انتخابات نزدیک آ رہے ہیں کرائسس کے اوپر کرائسس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر چیف جسٹس کا کرائسس شروع ہوا, پھر اس چیف جسٹس کرائسس ابھی چل ہی رہا تھا کہ حفصہ والا ایشو شروع ہو گیا, پھر حفصہ والا ایشو ابھی دبا ہی تھا کہ وزیر داخلہ والا ایشو شروع ہو گیا. یعنی ابھی ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, حادثات اتنے ہوں ایک کے بعد ایک کہ دماغ سے انالیسس کی طاقت نکل جائے, قوم کے دماغ سے انالیسس کی طاقت نکل جائے. یعنی قوم یہ نہ سمجھ سکے کہ اصلی ایشو کون سا ہے. یعنی جب چیف جسٹس کا ایشو ہوا تو لوگوں نے کہا یہ اصلی ایشو ہے, اور حفصہ والا ایشو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. پھر حفصہ والا ایشو جب طاقت پکڑا تو لوگوں نے کہا یہ اصلی ایشو ہے. اس کے بعد اب یہ وزیر داخلہ والا ایشو, اب لوگ کہیں گے کہ یہ اصلی ایشو ہے. تو ہو کیا رہا ہے وہ یہ کہ ایک کے بعد ایک منظر چینج ہو رہا ہے. یعنی بالکل ایسا ہے جیسے مثلا آپ کے مثلا ایک بچے نے آپ کا یہ پین دیکھ لیا جو آپ نہیں دینا چاہ رہے, اور اس نے پین ڈیمانڈ کر لیا, تو آپ کہتے ہیں یہ پین چاہیے, اچھا یہ کیا ہے, پھر یہ کیا ہے, اور یوں کیا ہے, اور پین یہاں پہ نیچے ہے. ابھی یہ ہو رہا ہے ابھی یہ ہو رہا ہے کہ گیم سامنے بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں, اور ہدف صرف ایک ہے کہ دماغ سے سوچنے کی اصلی طاقت کو زائل کر دیا جائے. پکچر بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. تو یہ پکچر اتنی تیزی سے چینج ہونا کیوں ہو سکتا ہے؟ مثلا کیا کہیں اتفاق ہو گیا ہے کہ ایک دم سے ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں؟ نہیں لگتا ایسا. یہ سب اتفاقی نہیں لگ رہا ہمیں. تو ہمیں یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اعتبار کی کمی حکومت کو سخت وقت کے اندر رکھے ہوئے ہے, اور حکومت جو ہے وہ ان تمام مشکلات کو برداشت کر رہی ہے اور بالآخر کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اپنے اعتبار کو ثابت کر سکے. مستقبل میں کیا ہوگا, ہمیں یوں خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو معاملہ ان کے ہاتھ سے واقعی نکل جائے. ہمیں ابھی یوں احساس ہے کہ شاید معاملہ ابھی پاکستانی گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکلا نہیں ہے, ابھی پاکستانی گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے معاملہ. تو لیکن اگر اس قسم کی حرکتیں بہت ہوئیں تو اس کا پاکستان کی اپنی سوسائٹی کے ڈائنامکس کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا. مثال کے طور پر حفصہ کے ایشو نے خواہ نہ خواہ شیعہ سنی کشیدگی کو ایجاد کیا ہے, ٹھیک ہے. پاراچنار کے ایشو نے ٹھیک ٹھاک کشیدگی ایجاد کی ہے, ٹھیک ہے. چیف جسٹس کے ایشو نے پاکستان کے لیگل اور سیٹ اپ کو خود جوڈیشری کو بہت بری طرح متاثر کیا ہے. تو ابھی تک تو یہ پلانڈ کام کر رہے ہیں, لیکن جو یہ کام پلانڈ سمجھ رہے ہیں اس کے نتائج پلانڈ نہیں ہیں, اس کے نتائج ان کے ہاتھ سے باہر ہیں. تو ہمیں یوں احساس ہو رہا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے مہرے سرکا رہے ہیں, لیکن مہرے سرکانے کے نتیجے میں کچھ کام ان کی بغیر مرضی کے بھی ہو رہے ہیں. اور اگر انہوں نے اتنی تیزی سے اتنے ڈھیر سارے مہرے سرکانے کی کوشش کی تو پھر پیچھے سے اتنی چیزیں کھسکنا شروع ہو جائیں گی جو ان کے بس کی بات نہیں ہوگی. اس کو میں کہتا ہوں پاکستان کے سوشل ڈائنامکس کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہے اس وقت گورنمنٹ کی ان اسٹریٹجیز سے, ان ٹیکٹکس سے. تو ہمیں یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے پاکستان کی سوسائٹی کے اوپر بہت برا اثر پڑ رہا ہے. اور اگر گورنمنٹ نے لمبی مدت میں یہی اسٹریٹجی رکھی اپنی, یہی ٹیکٹکس رکھی, تو ملک ہاتھ سے نکل جائے گا ان کے, ملک کے اوپر پھر بہت برا اثر پڑے گا. دوسری طرف سے گورنمنٹ اس بات کو احساس کر رہی ہے کہ پالیٹکس بہت خراب جا رہی ہے اس وقت. تو آپ نے دیکھا کہ بی بی کی طرف سے مسلسل ایک نشانی آ رہی ہے کہ قبول کرنے کو ہم تیار ہیں. تو یہ اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے جو گورنمنٹ انکلوڈ کرنا چاہ رہی ہے. یعنی مثلا ایک دفعہ ہوتا ہے پانی ایک تشت کے اندر ایک تھال کے اندر بہت اچھل رہا ہوتا ہے, بہت ہل رہا ہوتا ہے, تو آپ ایک ہاتھ رکھتے ہیں اس کے اوپر تاکہ اس کا بہت ہلنا تھوڑا سا تھم جائے. تو یہ وہ ہاتھ ہے جو گورنمنٹ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر رکھنا چاہ رہی ہے تاکہ ایک تھوڑا سا اسٹیبلائز کر دے اس بہت زیادہ ولیٹائل پوزیشن کو. بظاہر کامیابی حاصل نہیں ہوگی, اس طریقے سے کامیابی حاصل نہیں ہوگی, حکومت پاکستان کی پالیٹکس کے اندر اور کریکس آئیں گے. اور یعنی مجھے جو اس وقت احساس ہو رہا ہے وہ یہ کہ اگلے سال کے اندر حالت خراب ہوگی یہاں پر, یہاں پہ حالات اچھے نہیں ہوں گے. گورنمنٹ کی پالیسیز اس وقت ملک کو انسٹیبلائز کر رہی ہیں, اور اگر یہ اس طرح سے اسٹیبلٹی اس کی ختم ہوئی تو ملک کو سخت وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. خدا اس وقت سے محفوظ رکھے اس ملک کو انشاءاللہ. آخری بات, یہ جو چینل کے اوپر ہوا, یعنی جیو چینل کے اوپر ہوا کہ سید الشہداء کے نام پر ایک جملہ اس نے کہا, اور اس نے اس طرح سے دکھانے کی کوشش کی کہ جیسے یہ اجتہاد کی ایک غلطی تھی. ان واقعات کو کس جگہ پہ رکھا جائے, دو سیناریوز اس کے بنائے جا سکتے ہیں, ایک بات انڈیویجول مسٹیک, ایک دوسرا ملک کے اندر سیکولرزم کو فروغ دینے کے لیے مقدسات کو ختم کر دینا. ہمارے خیال میں یہ مین ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ اس نے کس کے اوپر کہا اور یہ کہ مثال کے طور پر وہ اس نے کیا کہا, ایشو یہ ہے ملک سے سارے مقدسات کا خاتمہ کر دینا تاکہ ملک کے اندر سیکولرزم کے لیے گراؤنڈ تیار ہو جائے. مقدسات کو ختم کر دینا, پاکستان کے عوام کے دلوں کے اندر تقدس ہے اسلام کے لیے اور اسلامی شخصیتوں کے لیے, اس تقدس کا خاتمہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. سیکولرزم کے لیے وہ اس تقدس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس تقدس کے خاتمے میں اس کو فرقہ وارانہ رنگ بھی دینے کی کوشش کریں گے. یعنی عین ممکن ہے, ابھی آپ نے دیکھا سید الشہداء ہی کے نام پر پاراچنار میں اور سید الشہداء ہی کے نام پر جیو ٹیلی ویژن کے اوپر بھی. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ چاہیں گے کہ کہیں نہ کہیں لنک دے کر اس آبادی کو اٹھائیں, یعنی شیعہ آبادی کو دوسری مقابلے میں. ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, ہماری اسٹریٹجی اکیلے مظاہرے پر نہیں ہونی چاہیے, ہماری اسٹریٹجی اکیلے احتجاج کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے سید الشہداء کا نام جتنا ہمارے لیے مقدس ہے, ہمارے لیے بہت مقدس ہے, اتنا ہی اہل سنت کے لیے بھی مقدس ہے. ہماری اسٹریٹجی ان کو ساتھ رکھنے کے اوپر ہونی چاہیے کہ اگر سید الشہداء کے نام پر بے احترامی ہوئی ہے تو صرف ہمارے اوپر بے احترامی نہیں ہوئی ہے, اسلام پر بے احترامی ہوئی ہے. سید الشہداء نواسِ رسول ہے, نہیں کہ صرف شیعوں کے لیے ایک مقدس حیثیت ہے, بلکہ نواسِ رسول ہونے کے ناطے. یعنی اگر وہ خبر صحیح ہو جو ابھی آنے سے کچھ دیر پہلے ہمیں ملی اور وہ یہ کہ جیو چینل نے اپولوجائز کیا اس مسئلے کے اوپر, معذرت مانگی ہے, لیکن اس میں ورڈنگ جو مجھے خبر ملی ہے جس پہ میں ابھی کنفرم نہیں ہوں وہ یہ کہ انہوں نے شیعہ قوم سے معافی مانگی ہے. اگر واقعی شیعہ قوم استعمال کیا ہے, ہمارے خیال میں یہ معافی خود ایک غلطی ہے, یہ خود ایک غلطی ہے کہ جس میں سید الشہداء کا حامی صرف شیعوں کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. اگر ایسا ہوا ہے, جو اصولاً ہونا چاہیے وہ یہ کہ جیو کو اسلام کے مقدسات کی توہین پر معذرت طلب کرنی چاہیے, معذرت کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا کوئی کام کیا جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے. بس ہماری اسٹریٹجی ایسے موقعوں کے اوپر مشترکہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسا وقت آیا کہ ایسے تقدسات کے دفاع میں کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا تو پھر ہم اکیلے بھی آئیں گے, پھر ہم اکیلے بھی آئیں گے, پھر ہم اکیلے بھی ان مقدسات کا دفاع کریں گے, جیسے کہ اس قوم کو دفاع کرنا بہرحال کم سے کم ابھی اتنی توانائی ہے کہ ہم ان مقدسات کا دفاع کر سکتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب کوشچن آنسر سیشن, آپ اپنے سوالات لکھ کر دے سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہم جوابات دے پائیں گے. اندیا دیا ہے کہ وہ بھی اس کے اندر شرکت کرنا چاہیں گے. یہ ایرانیوں کی ڈائریکٹ ملاقات تو نہیں ہوگی امریکنز کے ساتھ, لیکن بہرحال ایک ایسی ملاقات ہوگی جس کے اندر کئی ممالک بیٹھے ہوں گے ٹیبل کے اوپر اور اس میں اس ایشو کے اوپر گفتگو ہوگی. البتہ یہ بات پہلے سے طرفین نے طے کر لی ہے کہ اس کے اندر سوائے عراق کے کوئی ایشو ڈیل نہیں کیا جائے گا. طرفین نے اس بات کو طے کر لیا ہے کہ اس کے اندر سوائے عراق کے کوئی ایشو ڈیل نہیں کیا جائے گا. ہمارے خیال میں یہ ایرانیوں کی طرف سے ایک کوشش ہے عراقی عوام کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ ہم آپ کے معاملے میں سنجیدہ ہیں اور ہم آپ کے معاملے کو حل کرنے کے لیے کسی بھی ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کو تیار ہیں. اور امریکہ کو ایک تھریٹ ہوگا یہ کہ ایرانی میز کے اوپر بیٹھ بھی سکتے ہیں اور تمہارا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. ایرانی یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم ہر صورت میں عراقی عوام کے ساتھ ہیں اور مقابلہ بھی ترک نہیں کریں گے. میرے خیال میں ایرانی یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. امریکنز یہ چاہیں گے کہ ایرانیوں کو ایک پولیٹیکل سیناریو کے اندر پھنسا کر کسی ایک خاص جگہ پہ لا کر ذمہ دار قرار دیں ان تمام واقعات کا جو عراق کے اندر پیش آ رہے ہیں. اچھا الحمدللہ رب العالمین اب تک جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ ایرانی فارن منسٹری بہت اسٹرانگ ہے, ان کی لاجک اور ان کی مینٹیلٹی بہت پازیٹو ہے اور وہ امریکن اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, تبھی وہ میدان میں مذاکرہ کے اندر کودنے کے لیے بیٹھے ہیں. میرے خیال میں وہ وہاں پر ہائی لائٹ اس بات کو کریں گے, ایرانی جس بات کو ہائی لائٹ کریں گے وہ یہ کہ عراقی عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ امریکنز کو باہر جانا چاہیے, امریکنز کو باہر جانا چاہیے. تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, بظاہر اس کانفرنس سے بہت زیادہ نتائج ثابت نہیں ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ پارٹیز اپنا موقف جو ہے وہ کھل کر بیان کریں گے. لکھا ہے عراق کے معاملے میں ولی فقیہ آغا خامنائی کی کیا حکمت عملی ہے, کیونکہ وہ ولی امر مسلمین ہیں اور ہمیں اور ہم سب کو سمجھ میں آ رہا ہے, جیسے بھی آپ نے کہا کہ یہ علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ اسلامی معاملہ ہے. ہاں بالکل صحیح, عراق کا ایشو ایک علاقائی ایشو نہیں ہے, ایک مشکل ایک ملک کی مشکل نہیں ہے, یہ معاملہ پورے اسلام کا معاملہ ہے, اس کو ہم نے دسیوں دفعہ آپ کے سامنے کہا. لیکن اب سوال یہ ہے ولی فقیہ کی کیا حکمت عملی ہے. میرے خیال میں نے حکمت عملی بہت اچھی طرح آپ کے سامنے بیان کر دی. تمام امریکن اپوننٹ پارٹیز کی حکمت عملی سلو وار کے اوپر ہے, چاہے وہ ولی فقیہ کی طرف سے ہو, چاہے وہ آیت اللہ سیسانی کی طرف سے ہو, چاہے وہ حتی مقتدی صدر کی طرف سے ہو جن کو ہمیشہ لوگ سمجھتے ہیں بہت زیادہ فائری ہے اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ تینوں کی حکمت عملی اس وقت سلو وار کے اوپر ہے. البتہ اس سلو وار کا اسپیکٹرم بہت براڈ ہے, اس سلو وار کی اپنی بہت ساری کیٹیگریز بنائی جا سکتی ہیں. تو ایک تھوڑا سا تیز سلو وار, ایک میڈیم سلو وار اور ایک کمپلیٹلی سلو وار اگر ہم اس کو کہہ پائیں. لکھا ہے عبد العزیز حکیم کا عراقی سیاست میں کیا کردار ہے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم کسی ایک شخصیت کے بارے میں کوئی منفی رائے قائم کریں اس کا شاید ہمیں اتنا زیادہ حق نہیں مل پائے گا جب تک کہ کوئی واضح ثبوت نہ ہو. اس وقت سب کے سب ایک مشترکہ سیاست کے اندر حصہ لے رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ امریکنز کو عراق کے اندر تھکانے کی کوشش کی جائے, امریکنز کو عراق کے اندر تھکانے کی کوشش کی جائے. تو کچھ لوگ ایسے چاہیے ہوں گے جو امریکنز کے ساتھ نزدیک ہوں, کچھ لوگ ایسے چاہیے ہوں گے جو امریکن سے بہت دور ہوں, اور یہی وہ اسپیکٹرم ہے, براڈ اسپیکٹرم ہے جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے. بس کچھ لوگ نزدیک چاہیے ہوں گے, کچھ لوگ دور چاہیے ہوں گے, اور ان سب کا ہدف یہ ہوگا کہ امریکہ بالآخر تھکے یہاں پر, اور تھکنے کے بعد یہاں سے جانے کی کوشش کرے, امریکی عوام کی طرف سے مصیبتیں ہوں اتنا ہو کہ امریکی یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے. لکھا ہے آیت اللہ سیستانی بھی سلو وار اعتدال میں کر رہے ہیں, کیسے اسے ثابت کریں گے؟ ہاں, اس کا طریقہ کار ہمیں سوچنا پڑے گا. اگر میں اور آپ سلو وار میں ہوتے تو کیا کرتے؟ دیکھیے, سلو وار کی ٹیکٹکس کیا ہوتی ہیں, اوپن وار کی ٹیکٹکس کیا ہوتی ہیں. اوپن وار میں آپ یہ کہتے ہیں میرے پاس یہ اسلحہ ہے, تیرے پاس کون سا اسلحہ ہے, دونوں سامنے آتے ہیں, دونوں اپنا اسلحہ پورا استعمال کر دیتے ہیں. سلو وار میں کیا ہوتا ہے؟ سلو وار میں ہوتا ہے آپ اپنا اسلحہ چھپاتے ہیں, آپ سامنے آ جاتے ہیں, سامنے والا حملہ کرتا ہے, آپ مناسب جواب دیتے ہیں آگے جا کر, اور پھر دوبارہ واپس آ کے اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر اپنا اسلحہ دوبارہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. سلو وار میں آپ آخری وقت تک اپنے تمام اسلحے دکھانے کی کوشش نہیں کرتے, آخر وقت تک آپ اپنی جگہ سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرتے. کیوں؟ اگر آپ نے اپنے اسلحے دکھا دیے, تان کر کھڑے ہو گئے, اور آپ نے اپنی پوزیشن کو آگے لے جانے کی کوشش کی, تو سامنے والا کھلی جنگ کرے گا جو آپ نہیں چاہ رہے تھے. میرا اپنے ایک خیال ہے آیت اللہ سیستانی اس موقع کے اوپر ایک وقت دیکھیں گے جب وہ ایک قدم آگے بڑھائیں گے, امریکنز کے ساتھ تیزی دکھائیں گے, تھوڑی سی تندی دکھائیں گے, اور تندی دکھانے کے بعد پھر چاہیں گے کہ دوبارہ اپنی پرانی پوزیشن کے اوپر تیزی سے واپس آئیں, تاکہ امریکنز کو آیت اللہ سیستانی کے خلاف کوئی کھلا موقع نہ ملے کارروائی کرنے کا. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, آیت اللہ سیستانی کی کوشش جو اب تک سمجھ میں آتی ہے, میں نے کہا مجھے بہت زیادہ پسند نہیں ہے کہ میں کسی مرجع کے کسی اعمال کے اوپر کمنٹس کروں, لیکن جو سمجھنے کی کوشش کروں تو مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ عراق میں ان کی رہبریت کی پوزیشن اتنی محفوظ رہے کہ تمام عراقی ان کو اپنا اپوننٹ تصور نہ کریں, کوئی عراقی پارٹی ان کو اپنا اپوننٹ تصور نہ کرے, اور ہر کوئی یوں سوچے کہ اس امبریلا کے نیچے جانا ممکن رہے گا. تو میرا اپنے خیال ہے کہ وہ کسی عراقی گروپ اور امریکہ کے خلاف کھلی کارروائی کرنا پسند نہیں کریں گے, اور اپنی اس اسٹریٹجی کے اوپر باقی رکھیں گے کہ وہ سب کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہیں گے, اور کسی خاص موقع پر جس کسی کی چاہیں اس کی مخالفت بھی کرتے رہیں گے. تو ایک خاص موقع پر وہ ایکس وائی زی عراقی پارٹیز کی مخالفت کریں گے, اور کسی خاص موقع کے اوپر امریکن کی بھی مخالفت کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ دونوں واقعات ہمیں گزشتہ چار سال کے اندر, دونوں چیزیں ہمیں چار سال کے اندر مسلسل نظر آتی رہی ہیں. کہا ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ عراق میں اس وقت عوام اور خصوصاً مسلم لیڈرز کو, پتہ نہیں ایک لفظ لکھا ہے, مطلب ہوش سے کام لینا ہوگا اور اوپن وار نہیں کرنی چاہیے. ایسی صورت میں مقتدی صدر نے سپاہیوں کا پارلیمنٹ سے بائیکاٹ کرنا صحیح تھا یا انہوں نے اس میں جلدی کی؟ ہاں, سلو وار کی ٹیکٹکس آپ کے ذہن میں رہے, کبھی آپ آگے بڑھیں گے, کبھی آپ پیچھے ہٹیں گے, آپ اس کام کو مسلسل جاری رکھیں گے. اب آپ کے پاس ایک اسپیکٹرم ہے, ایک سلو, ایک تیز, ایک بالکل سلو, ایک معتدل, ہر کوئی اپنا رول پلے کر سکتا ہے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا نہیں ہوا. مقتدی صدر, آیت اللہ سیستانی, عزیز حکیم, ایون ایرانی جاسوس جو وہاں پر اندر ہوں گے, ایرانی حامی جو اندر ہوں گے, یہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر اپنا رول پلے کریں گے جب تک ایک دوسرے سے نہیں لڑتے. ابھی تک کوئی کھلی کارروائی نہیں ہوئی ہے, ابھی تک کوئی کھلی کارروائی ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں گئی ہے. یعنی ہمارے پاس کوئی رپورٹ نہیں کہ عزیز حکیم نے مقتدی صدر کے دوستوں کے اوپر, ساتھیوں کے اوپر کھلی جنگ کی ہو, اور آیت اللہ سیستانی کے حامیوں نے مقتدی صدر کے اوپر کھلی جنگ کی ہو. ہمارے پاس صرف ایک ایونٹ ہے جو امریکن کے آنے سے کچھ پہلے قرار پایا, جس کے اندر یوں مشہور ہوا کہ مقتدی صدر کے حامیوں نے آیت اللہ سیستانی کا بائیکاٹ کیا, محاصرہ کیا, اور اس محاصرے پر آیت اللہ سیستانی کو ملک چھوڑنے کی دھمکی دی. ہمارے پاس یہ وہ واقعہ ہے, ایک واقعہ جس کے اندر پارٹیز کا کلیش یوں لگا کہ جیسے اب یقینی کلیش ہے, اور اس وقت دو چیزیں ہونے چاہیے تھیں. اگر وہ کلیش سیریس ہوتا, دو چیزیں ہونی چاہیے تھیں, وہ یہ کہ آیت اللہ سیستانی کے حامیوں کو فوراً ان کے سامنے آنا چاہیے تھا, جو ہو گیا تھا, اور دوسرا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ آیت اللہ سیستانی کے حامیوں کو مقتدی صدر کے حامیوں پر حملہ کر دینا چاہیے تھا, جو نہیں ہوا. آیت اللہ سیستانی کے حامی نجف کے اندر آئے, انہوں نے محاصرے کا خاتمہ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک کام کیا. یہ حامی کون لوگ ہیں؟ یہ عراق کے مقتدر ٹرائبس ہیں, جو بہت پاورفل ٹرائبس ہیں, وہ ہے ٹرائبل لیڈرز آئے, انہوں نے آیت اللہ سیستانی کا پروٹیکشن دیا اور مقتدی صدر کو کال کیا اور ان سے کہا کہ آپ اس بات کے جواب دے ہوں گے کہ کیا آپ محاصرہ کرنا چاہتے ہیں. اور جو ڈائلاگ اب تک مجھ تک پہنچے ہیں اس کے تحت جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ کہ مقتدی صدر نے اس بات کا صراحت کے ساتھ انکار کیا کہ میں کوئی محاصرہ نہیں کرنا چاہتا. اس قسم کی بات ہوئی کہ یہ جو افراد ہیں کیا آپ کی آرمی میں شرکت کرنے والے افراد ہیں؟ تو یوں نظر آیا کہ ہاں کچھ افراد یقیناً ایسے ہیں کہ جو آرمی میں شرکت کر چکے ہیں, یعنی مہدی ملیشیا کے اندر شرکت کر چکے ہیں. کیا آپ ان افراد کی حمایت کرتے ہیں؟ کہا گیا کہ نہیں, ہم ان افراد کی حمایت نہیں کرتے. کیا مستقبل میں آیت اللہ سیستانی کا محاصرہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں, ہم ان کا محاصرہ نہیں کرنا چاہتے. کیا آپ ان کو عراق سے ایکسپیل کرنا چاہتے ہیں؟ کہا گیا کہ نہیں, ہم ان کو ایکسپیل نہیں کرنا چاہتے. نتیجہ کہ کوئی جنگ نہیں ہے. تو کیا آپ جنگ رکھنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں, ہم جنگ نہیں رکھنا چاہتے. پھر جائیے جائیے اپنا کام کیجئے. اس کے بعد سے اب تک ایسا کوئی کام نہیں ہوا, جبکہ مقتدی صدر کے پاس اس کے بعد سے لے کر اب تک طاقت میں بہت اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاس دوستوں کے ذہن میں ہے کہ یہاں پر ایک واضح ٹکراؤ ہے مقتدی صدر آیت اللہ سیستانی کے اندر, میں ایسا ٹکراؤ نہیں دیکھتا. میرے خیال میں مقتدی صدر کی آرمی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ٹکراؤ ہو, اور بہت نیچرل ہے, اس کے اندر باسی بھی آ سکتے ہیں, اس کے اندر آیت اللہ سیستانی کے مخالفین بھی آ سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی بھی پارٹی آ سکتی ہے جو اس ٹکراؤ کو چاہے گی. اور ایسا ٹکراؤ یقیناً امریکہ کی حمایت میں جائے گا کہ مقتدی صدر اور آیت اللہ سیستانی ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ کے اندر آ جائیں. جو اب تک مجھے احساس ہوا ہے, جس میں میرے بعض دوست میرا ساتھ نہیں دے رہے, وہ یہ کہ یہ دونوں بہت سوبر لیڈرز ہیں. جو اب تک مجھے احساس ہوا ہے یہ دونوں بہت سیریس لیڈرز ہیں اور یہ دونوں اپنی قوم کی مصلحت کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں, لہذا انہوں نے سخت ترین حالات کے باوجود, ممکن ہے ڈفرینس آف اوپینین ہو, لیکن ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ, یعنی اب میری اوپینین یہ بنتی ہے, جب تک یہ ایک دوسرے سے نہ لڑے ان کے کام میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ وہ ضرورتیں جو یہ پوری کر رہے ہیں. اگر ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں ان کے لوگ, یہ وہ جگہ ہے جو واقعی مشکل جگہ ہے. پارلیمنٹ سے استعفی دینا بہت لاجیکل ہے. پارلیمنٹ سے استعفی دینا اس لیے ہے کہ امریکنز کے اوپر کچھ پریشر بننا چاہیے کہ شیعوں کے, یعنی ابھی آپ سوچو, ابھی جو ہم نے انالیسس کیا اس میں کربلا میں ہونے والے دھماکوں کا اصلی ذمہ دار کون قرار دیا ہم نے؟ ہم نے کہا یہ امریکنز ذمہ دار ہیں, چونکہ وہ عراقی عوام کو سزا دے رہے ہیں اس بات کی. بس مقتدی صدر کا پارلیمنٹ سے باہر جانا, اور میرے خیال میں پارلیمنٹ سے باہر نہیں گئے, کیبنٹ سے باہر گئے, پارلیمنٹ سے باہر نہیں گئے, انہوں نے وزراء کو ریکال کیا ہے, انہوں نے اپنے پارلیمنٹ کے ممبرز کو ریکال نہیں کیا ہے. تو یہ جو کیبنٹ سے باہر گئے ہیں, یہ ایکچولی ایک پروٹیسٹ ہے امریکنز کے اوپر کہ ہم آپ کے ساتھ گورنمنٹ میں اس لیے بیٹھے تھے تاکہ ہمارے لوگوں کو پروٹیکشن ملے, نہ اس لیے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں اور آپ ہمارے لوگوں کو قتل کرتے رہیں. تو ایک پروٹیسٹ ہے جس کو انہوں نے انجام دیا. اچھا, اب لگتا ہے کہ یہ ایشو بہت سخت ایشو ہے, مقتدی صدر اور آیت اللہ سیستانی کے درمیان کانفلکٹ کا. ہمارے کچھ دوست احباب اس مسئلے کے اوپر مصر ہیں کہ یہ ثابت کریں گے نہیں جنگ ہے. اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کی اپنی پرسنل اوپینین ہے. میں نے اپنی پرسنل اوپینین آپ کی خدمت میں عرض کر دی. مثلا یہاں پہ سوال لکھا ہے کہ اگر مقتدی صدر کا مقصد امریکہ کی مخالفت تھی تو مہدی ملیشیا اور البدر کی آپس کی لڑائی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ان دونوں کے درمیان کوئی بڑے پیمانے کے اوپر کھلی جنگ نہیں ہوئی. اتفاقاً بدر ملیشیا کو ابھی تک کوئی نہیں سمجھ پایا ہے کہاں پر. جس چیز کو کوئی اب تک نہیں سمجھ پایا ون امریکنز, کہ وہ 10,000 سے زیادہ بدر بریگیڈ جو ایران کے اندر تیار تھی عراقیوں کی, وہ اس وقت کہاں پر ہے؟ وہ ان عراقیوں کے اندر ہے لیکن کہاں پر ہے یہ میرے خیال میں کوئی ابھی تک ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک کوئی ایسی بڑی جنگ ہوئی ہو جس کے نتیجے میں عراقی عوام کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ خانہ جنگی کی صورتحال بنی. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مثلا تصویروں کا معاملہ انہوں نے کچھ اٹھایا ہے جو جس کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کچھ لوگوں کی اپنی مینٹیلٹی سے تعلق ہے. اب دیکھیے یہ بالکل پرٹیکولر وہ ریئیکشن ہے جو عراقی ریڈرز کو سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیے کیا لکھا ہے, سلو وار کیا ہے؟ آیا عراقیوں کا مرنا اور حکمران کا خاموش رہنا؟ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ وہ ٹف چیز ہے جو آیت اللہ سیستانی اور مقتدی صدر دونوں کو اٹھانی پڑ رہی ہوگی. اور یہ جو مقتدی صدر نے اپنے آدمی کیبنٹ سے نکالے وہ اس جیسے ریئیکشن کے سامنے, کہ مثلا ان کے آدمی ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اے مقتدی ہم مرتے رہے اور خاموش بیٹھے رہے کب تک؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیبنٹ سے باہر نکال دوں. ٹھیک ہے, یعنی کچھ جذباتی لوگوں کا ریئیکشن سیریس لیڈرز کو بھی کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. اس قسم کے جذباتی کام اگر وہاں پہ زیادہ ہو رہے ہوتے تو یہ دونوں اب ایک دوسرے سے لڑ چکے ہوتے. اور خدا نہ کرے کبھی ایسا ہوا, تو میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں, اگر کبھی ایسا ہوا تو یہ بیچ کے انہی لوگوں کا کام ہوگا, بیچ کے انہی لوگوں کا کام ہوگا جو دونوں کی پارٹیز کے اندر شرکت کر رہے ہوں گے, اور ان کا کام اصل میں یہی ہوگا کہ دونوں پارٹیز کو ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کریں. اب بتا ہمارے یہ دوست جو ہیں وہ اپنی محبت میں یہ کہہ رہے ہیں, ان کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا ایک جملے کا اصرار کہ ایران نہیں ہارے گا کس بنیاد پر ہے؟ 15 دن پہلے کی جانے والی تقریر میں تفصیل سے اس بات کے اوپر بیان دیا گیا ہے کہ ایران کیوں نہیں ہارے گا, اس کو بیان کر دیا. جیو کے بارے میں جو آپ نے بتایا ہے تو پوری سٹوری کیا ہے؟ یہاں سامنے والے چوراہے پہ کھڑے ہو جائے, پوچھے جیو میں کیا ہوا تھا, 50 آدمی آپ کو بتا دیں گے, مجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا کہ 9/11 جیسے واقعات ریپیٹ ہو سکتے ہیں. میں نے اس صورت میں کہا تھا جب امریکن پریزیڈنٹ اپنے آپ کو کرنچ میں دیکھے گا بالکل, یعنی وہ دیکھے گا کہ اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں اپنی عوام کو متقاعد کرنے کے لیے کہ وہ جنگ میں شرکت کرتے رہیں, تو اس قسم کا کوئی واقعہ تکرار ہوگا. اس سلسلے میں ویسٹ لندن میں فرٹیلائزر بم کا فیل ہونا اور بی بی سی کا یہ کہنا کہ ان لوگوں کی ٹریننگ پاکستان میں ہوئی, اس کا پاکستان پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی قیمت بڑھے گی, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا, مثلا اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا تو پاکستان کی قیمت بڑھ جائے گی, اہم ممکن ہے مشرف کے لیے مصیبت پڑ جائے. مثلا وہ یہ کہیں کہ بھائی 9/11 میں تم نے بہت زیادہ حرکتیں نہیں کی اور تمہارے ملک سے ابھی بھی ٹیررسٹ آ رہے ہیں, جن کو خود بھیج رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہیں تمہارے ملک میں ابھی بھی ٹیررسٹ آ رہے ہیں, تو اب تمہاری حکومت جو ہے وہ ناکام ہو گئی. یہ لیکن وہ اس وقت کریں گے جب مشرف صاحب ان کے لیے ناکام ہو چکے ہوں گے. فی الحال نہیں لگتا. لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ ایران کا اگر امریکہ سے مقابلہ ہوا تو ایران مقابلہ کرے گا, کیا واقعی میں ایران اس وقت ظاہری طور پر اتنا طاقتور ہے کہ مقابلہ کرے؟ اگر نہیں ہوتا تو امریکہ حملہ کر چکا ہوتا, یہ کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ بس امریکہ کیا رحم دلی میں انتظار کر رہا ہے کہ مثلا ہم تم پہ رحم کھا کے چھوڑ دیتے؟ نہیں, آپ بدماشوں کی جنگ ہے, اگر اس میں طاقت ہوتی تو کون چکا ہوتا اب تک, کہاں پر ہیں. اچھا, مقدسات کی حفاظت کی خاطر ہمیں شیعہ سنی کو ساتھ لے کر احتجاج کرنا چاہیے, کیا اس کام کے لیے ایک پارٹی کا نام لکھا ہے بہترین پلیٹ فارم نہیں ہے؟ ہاں ممکن ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پلیٹ فارم بہترین پلیٹ فارم ہو, ایک پارٹی کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ پلیٹ فارم بہترین پلیٹ فارم ہو, ہاں ممکن ہے کہ وہ بہترین پلیٹ فارم ہو, لیکن ٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ آیا وہ اس مقدس کے دفاع میں ساتھ دیں گے بھی یا نہیں دیں گے, جبکہ یہ جملات زیادہ تر انہیں کی طرف سے آ رہے ہیں, جبکہ سارے کام انہیں کی طرف سے ہو رہے ہیں. یعنی کیا مثال کے طور پر کوئی اس معاملے کے اندر سپاہ صحابہ اور اہل حدیث کی رائے کیوں نہیں سمجھتا؟ کیا ان کی بکس کے اندر ڈاکومنٹڈ نہیں ہے کیا؟ تو پھر اس مسئلے کے اوپر کیا وہ ساتھ دیں گے؟ ایک ٹرائی کی جا سکتی ہے, مثال کے طور پر کوئی فضل الرحمان سے کہے اس مسئلے کے اوپر آپ اپنی رائے دیں, تو پھر دیکھیں. آپ لکھا ہے عراق میں لیڈر کون ہے, خبریں پڑھو. زیادہ یہ کہوں گا بھائی, ایک ملک ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, بہت ساری اوپینینز ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی بڑی سطح کے اوپر کام کر رہے ہیں, کوئی ایک, کوئی دو, کوئی تین, بہت سارے ایشوز ہیں جو وہاں پر موجود ہیں. بہت میں بتا رہا ہوں, ابھی مثال کے طور پر ہم سے کوئی کہے اس ملک کا لیڈر کون ہے, پاکستان کا, معلوم ہے کہ اس ملک کا فی الحال کوئی لیڈر نہیں ہے. یعنی ہم لوگ شیعہ اہل بیت کے ماننے والے اس وقت ایک جملہ سیاسی یتیمی سے گزر رہے ہیں, سیاسی یتیمی سے, کیونکہ یہ وہ گلہ ہے جس کا کوئی سربراہ یا نہیں ہے, کم اثر ہے, دیکھنا پڑے گا آگے, رائے مختلف ہے, بہرحال سیاسی یتیمی نظر آ رہی ہے. لہذا جب ہمارے پاس ایشو ہوتا ہے تو بعض اوقات ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ایشو کو کون اٹھائے گا. ابھی دیکھیں نا, مثلا جب یہ جیو کا ایشو ہوا, آپ یقین مانے ایس ایم ایس آنا شروع ہو جاتے ہیں نا ہم لوگوں کے پاس, جیسے ایس ایم ایس آنا شروع ہوتے ہیں فوراً دماغ یہ کیلکولیٹ کرتا ہے اس ایشو کو اٹھائے گا کون, یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ سیاسی یتیمی ہے. اگر یتیمی نہ ہوتی تو جس کو اٹھانا ہوتا وہ خود اٹھا لیتا, وہ مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے کون اٹھائے گا. ہتھیار سے جنگ جو مقتدا صدر کر رہے ہیں, یعنی انہوں نے لکھا کر رہا ہے, آپ نے فرمایا کہ ایران اس کی حمایت کر رہا ہے. میرے سوال یہ کہ اگر ایران کو اس جنگ کی حمایت کرنی ہوتی تو البدر کے ذریعے کیوں نہیں کر رہا؟ ہاں اب ذرا دیکھیں, انہوں نے ایک فرضیہ بنایا جو ہم نے نہیں کہا تھا, انہوں نے خود بنایا ہے. وہ کیا ہے؟ ہتھیار سے جنگ جو مقتدی صدر کر رہا ہے ہم نے نہیں کہا تھا, انہوں نے نکالا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایران اس کی حمایت کر رہا ہے, ہم نے کہا تھا کہ ایران مقتدی صدر کی حمایت کر رہا ہے. ہم نے کہا تھا ایران مزاحمت کاروں کی حمایت کر رہا ہے. ایران اب اس میں مزاحمت کاروں کے اندر مقتدی صدر کو کام کیا جا سکتا ہے, 10 اور پارٹیز کو کام کیا جا سکتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایران کو اس جنگ کی حمایت کرنی ہوتی تو البدر کے ذریعے کیوں نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہے, اس کا جواب یہ ہے, ان دو فرضیوں کو جو انہوں نے بنایا اس کو ہٹا کر, وہ یہ کہ نہیں معلوم بدر کہاں پر ہے. ہمیں اور آپ کو قطعاً نہیں معلوم کہ بدر کہاں پر ہے. یعنی ایک مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو بدر کی مینٹیلٹی نہیں پتا. بدر کے لوگوں کی مینٹیلٹی ایران رکنے پر نہیں ہے, یہ میں آپ کو کنفرم کہہ سکتا ہوں. بدر کے لوگوں کی مینٹیلٹی ایران رکنے پر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے قطعاً بدر کا آدمی ایران میں نہیں ہے, یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. اس میں مجھ جیسے کو اتنا سا بھی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت بدر یقیناً ایران کے اندر نہیں ہے. اگر ایران کے اندر نہیں ہے, جو یقیناً نہیں ہے, تو عراق کے اندر ہے. تو وہ کہاں پر ہے؟ پہلے دن سے جب سے باقی الحکیم وہاں پر گئے ہیں, بدر کے میں کہوں گا ہزار آدمیوں کا بھی نہیں معلوم کہ ایک ساتھ کہاں بیٹھے ہیں. اور یہ بات بہت آبویس ہے, اگر امریکنز کو کسی ایک ٹھکانے میں پتا چل جائے نا یہاں 500 آدمی بدر کے بیٹھے ہیں, وہ اس ٹھکانے کو زمین کے نیچے ڈال دیں گے تاکہ کم سے کم 500 کا خاتمہ کر لیں. اگر امریکن کو اس وقت عراق کے اندر کسی کو چن چن کے مارنا چاہیے تو وہ بدر بریگیڈ ہے, جو ویل ٹرینڈ ہیں, ایران کی آرمی میں رہ چکے ہیں, ان کے پاس جنگ لڑنے کا 10 سال کے قریب تجربہ ہے, وہ بہت اچھی طرح اس بات کے کیپیبل ہیں کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کریں. تو امریکن جس چیز کو بہت اچھی طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے وہ خود بدر بریگیڈ ہے. اور اگر ہمیں اس کے لوگ نظر نہیں آ رہے تو یہ بہت لاجیکل ہے, نظر آنا بھی نہیں چاہیے تھا. اگر نظر آتے ہوتے تو امریکہ کے ہاتھوں اب تک ختم ہو چکے ہوتے. بس یہ کہنا کہ ایران بدر کے ذریعے کیوں نہیں کر رہا, یہ حماقت ہے کہ وہاں پر کوئی پارٹی کھڑی ہو جو کہے ہم بدر بریگیڈ ہیں اور ہمیں ایران حمایت کر رہی ہے. ظاہر ایسا نہیں ہونا چاہیے. لکھا ہے جیو ٹیلی ویژن نے معافی اس انداز میں مانگی کہ جسے تکلیف پہنچی ہو, کیا یہ اس کی پالیسی میں شامل ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد شیعوں کو ابھارا جائے جس طرح کچھ عرصے پہلے عالم آن لائن میں ہوا تھا؟ یہ شاید صرف جیو کی پالیسی نہیں ہے, جبکہ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیو اس میں سب سے آگے ہو, لیکن یہ اوور آل میڈیا کی پالیسی ہے کہ وہ پاکستان کے مسلمان عوام کو وقت وقت گزرنے پر ٹیسٹ کرتے رہیں گے, اور جس لیول پر ان کی بے حسی کو احساس کریں گے اسی لیول کو زیادہ بڑھاتے رہیں گے. یعنی مثلا اگر آپ ایک بات کو دیکھیں, انہوں نے فحشا کے معاملے میں پاکستانی عوام کی بے حسی کو درک کر لیا ہے, تو وہ فحشا کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, فحشا کا کوئی لیول نہیں روک رہا ہے. یعنی ہر دوسرے تیسرے مہینے آپ احساس کریں گے, اگر کوئی چند کچھ مدت کے بعد ٹیلی ویژن کو دیکھے تو وہ احساس کرے گا کہ نہیں, چند مہینوں میں ہی فحشا کا لیول بڑھ گیا ہے, ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے, ڈراموز کے ذریعے سے. کیوں؟ انہوں نے فحشا کے معاملے میں پاکستانی عوام کی بے حسی کو جج کر لیا ہے, تو وہ اس معاملے کے اندر مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں. ان کی اوور آل پالیسی یہی ہے. سوالات بہت زیادہ ہیں اور ہمارے پاس وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, 10:30 ہیں. میں ایک دو سوال اور دوں گا, دیتا ہوں, کرتا ہوں تاکہ معاملہ ختم ہو جائے. عراقی حکومت میں نوری المالکی کے کردار کو آپ کیسا نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس اعتبار سے کہا یا نوری المالکی امریکی ایجنٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, نوری المالکی سے ہٹ کر جو آدمی امریکی مفادات کے لیے کام کرے ضروری نہیں ہے کہ امریکی ایجنٹ ہو. ممکن ہے اس کے دماغ میں ایسا بنا ہوا ہو کہ مجھے یہ کرنا چاہیے قرب وطن اللہ, جبکہ وہ کر رہا ہو جو امریکہ چاہتا ہے. تو آپ امریکن ایجنٹ مت ڈھونڈیے. مثال کے طور پر میں بالکل واضح آپ کے سامنے بولوں, میرا اپنے خیال ہے جتنے بھی لوگ پاکستان کی شیعہ سوسائٹی کے اندر دو مراجع کی تقلید پر لڑانے کی کوشش کریں گے وہ لوگ کام کریں گے جو امریکہ چاہتا ہے. اب ان کا پیڈ امپلائی ہونا ضروری نہیں ہے کہ امریکہ ان کو پیسہ بھی دیتا ہو. نہیں, ممکن ہے یہ کام کس لیے کر رہے ہو, قربتن اللہ. ممکن ہے یہ لوگ اپنی دانش میں قربتن اللہ دو مراجع کی جنگ کر رہے ہوں, جبکہ یہ کر وہ رہے ہوں گے جو امریکہ کروانا چاہتا ہے. تو آپ امریکن ایجنٹ کا انتظار مت کیا کیجیے, آپ اس چیز کا انتظار کیا کریں جس سے امریکہ کو فائدہ پہنچے گا. بس میں اپنی دانش میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ کون امریکن ایجنٹ ہے اور کون امریکن ایجنٹ نہیں ہے. میں صرف ایک بات دیکھنا چاہتا ہوں, اس آدمی کی اس حرکت سے کس پارٹی کو فائدہ پہنچا, اس کی اپنی نیت کیا تھی اس کا مجھے نہیں معلوم, اس کی نیت جانتا خدا جانتا کیا تھی, صرف مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے اس کی اس حرکت سے کس پارٹی کو فائدہ پہنچا. وقت بہت ہو چکا اور سوالات ابھی بھی ہیں, امپورٹنٹ ہیں سوالات, لیکن زیادہ تر سوالات ون سائڈڈ ہو گئے, یعنی مثلا ایک ہی ایشو کے اوپر زیادہ ہوتے رہے. اچھا یہ نیچر ہے ہمارے کام کی, ہمارے پاس دو راستے ہیں, یا تو ہم یہ کہیں گے مثلا یہ سوالات فلٹر ہو کے ہمارے پاس آئیں گے, یہ وہ چیزیں جو ہم نہیں چاہتے, لہٰذا ہم اپنے دوستوں کو کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ کوشچنس کو فلٹر کریں اور کچھ سوالات کو نکال دیں اور کچھ سوالات کو ہمارے پاس بھیجیں. ہماری نیچر یہ ہے کہ جو سوالات آپ کریں وہ سارے کے سارے ہمارے پاس آتے رہیں, اور جتنا ہمارے پاس ٹائم ہوگا اس کے اندر ہم جتنے بھی جواب دے سکتے ہیں. تو ہم اس خرابی کو قبول کرنے کو تیار کہ سوالات ایک جیسی نیچر کے آ جائیں, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ بیچ میں کوئی سوالات کے فلٹر لگا ہوا ہو. تو اس کا اسموتھ فلو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ کی تشریف آوری کے انتہائی شکر گزار. سوالات واقعی امپورٹنٹ ہیں اور اس سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کھلتی ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد.
کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.